الصلوات. نعم.
اللهم صل على محمد.
اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر الصلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد.
سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ صلوات. خوشنودی امام زمانہ کے لیے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ قاسم الجبار مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریف المستصرخین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام على الحسين المظلوم المقتول الغريب في أرض كرمنا الذي قتل عطشانا قريبا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. تعجيل ظهور امام زمانہ کی صلوات. ولعنة الله على اعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الان الى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. مجھے معلوم ہے آپ کی آنکھیں مظلوم کے غم میں برسنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ غم کچھ ایسا غم ہے جس میں دل نہیں چاہتا کہ رونا چھوڑ دے. آنکھیں خشک ہو سکتی ہیں, آنکھوں میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے, اتنے حسین ان دلوں سے کچھ ایسا رابطہ ہے تیرا کہ ہر آن جب بھی تیرا نام لیا جائے تو دل سے آہ نکلتی ہے ہائے حسین. اے مظلوم, رسول خدا کا وہ قول سچا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمن, کہ ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہم اس حرارت کو محسوس کرتے ہیں, ہم نے دل اس میں اس حرارت کو دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے. اور وہ دل بھی کیا دل ہے جس میں غم حسین نہیں, وہ دل بھی کیا زندہ ہو سکتا ہے جس کا حسین سے تعلق نہیں. میں قبل اس کے کہ مظلومیت کے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں. گزشتہ رات کے اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے حسین نفس زکیہ کے عنوان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم پہچان کر کے ریا کریں. جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ہم زیارت میں ایک جملہ کہتے ہیں, یا مولا یا ابا عبداللہ اتیتک عارفا بحقک, ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں آپ کو پہچان کر, آپ کی معرفت لے کر. دو قسم کا گریہ ہو سکتا ہے, عارفانہ گریہ اور غیر عارفانہ گریہ. عارفانہ زیارت, غیر عارفانہ زیارت. آج اگر ہم عصر عاشور کو روئیں تو عارفانہ روئیں گے. عزاداران سید الشہداء, قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے وہ جو نفس مطمئنہ کا حامل ہے. نفس زکیہ, پاکیزہ نفس, تزکیہ شدہ نفس, تطہیر یافتہ نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے. لیکن نفس کے اطمینان تک پہنچنے کے لیے کون سی منازل کو طے کرنا ضروری ہے, کن مدارج کو طے کرنا ضروری ہے کہ انسان منزل اطمینان پر پہنچ جائے. اور منزل اطمینان میں پھر نفس مطمئنہ کی تعریف کیا ہے؟ اطمینان ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شعبے میں ضرور پیدا ہوتا ہے, اور ہر انسان اطمینان کو مشاہدہ کرتا ہے. ہر انسان کو اطمینان کا علم ہے, پتہ ہے اطمینان کس کو کہتے ہیں, لیکن زندگی میں کسی ایک شعبے میں انسان کو اطمینان ہوتا ہے. نفس سے مطمئنہ اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو, ہر آن اطمینان, زندگی کے ہر شعبے میں جس کو اطمینان ہو اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. لیکن اس نفس مطمئنہ کے لیے مدارج کون سے ہیں؟ سب سے پہلا درجہ, سب سے پہلی شرط اطمینان تک پہنچنے کے لیے یقین ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, پروردگار کی بندگی کرو تاکہ تاکہ منزل یقین پر فائز ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب تک رب ذوالجلال کی بندگی نہ کرے یقین کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتا ہے. وہ متزلزل عقیدہ ہے جس میں بندگی نہیں پائی جاتی. بندگی قریب کرتی ہے منزل یقین کے. لیکن اگر بندگی اس حد تک پہنچ جائے کہ رضا پروردگار اس کی رضا بن جائے تو پھر اس صورت میں انسان یقین کی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے کہ جس کو حق الیقین کہا جاتا ہے. علم الیقین سے بھی گزر کر حق الیقین کی منزل پہ کہ جب انسان میں یقین پیدا ہو جاتا ہے اس کی رضا اپنی رضا نہیں ہے. دوسرا درجہ یقین کے بعد کہ سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں رضانا رضا اللہ، رضانا اہل البیت رضا اللہ. ہم اہل بیت کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. یعنی جب دونوں کی مرضی ایک ہو جائے یقین اس منزل پہ پہنچ جائے کہ انسان اپنی رضا کو اللہ کی رضا سے بدل لے. جو وہ چاہ رہا ہو یہ چاہ رہے ہوں، جو یہ چاہ رہے ہوں وہ چاہ رہا ہو، دونوں کی مرضی ایک ہو جائے، یہ قدم اٹھائیں اس کی طرف سے تائید ہو جائے، اس کی طرف سے حکم ہو یہ تسلیم ہو جائے. لہذا تسلیم اور رضا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی، آپ نے جو عمل انجام دیا جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر میرے مولا کیا کہتے تھے، رزن بقضائی و تسلیمن لعبد. جب انسان یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو کچھ اس طرح تسلیم ہو جاتا ہے کہ اس کی رضا کو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، ابھی مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کسی وحی کے نزول کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اتنا مستحکم رابطہ ہے. اتنی منزل بلند ہو جائے کہ رب ذوالجلال کی مرضی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ. جبرائیل نہیں آئے ہیں حکم لے کر، بلکہ یہاں پر رزن بقضائہ ہے، فیصلہ ہوا ہم نے تسلیم کر لیا، ہم تیرے سامنے تسلیم ہیں اے پروردگار. اور اگر جب انسان اس منزل رضا پہ پہنچ جاتا ہے، خوشنودی الہی کو خرید لیتا ہے، مرادات الہی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے سخاوت پیدا ہوتی ہے، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے کرامت پیدا ہوتی ہے، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب تک پہچانا ہی نہیں، یقین ہی پیدا نہیں ہوا، تسلیم پیدا نہیں ہوئی، دل جھکا نہیں ہے، اس کی رضا کو نہیں سمجھ رہا ہے، محبوب کی مرضی سے واقف نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی کسی شے کو کسی کے لیے دے دے جسے جانتا ہی نہ ہو، جسے پہچانتا ہی نہ ہو؟ کیا اسے کچھ چیز دی جا سکتی ہے؟ اسے معمولی ہدیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، چرسب کے جان کا ہدیہ اسے دے دے. بعض اوقات جان قیمتی ہوتی ہے، بسا اوقات ایمان قیمتی ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایمان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ رضائے پروردگار اس کی رضا بن جاتی ہے، پھر یہ جان کچھ اہمیت نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جان جان آفرین کی ہے، یہ جان مالک کی جان ہے، یہ جان محبوب کی جان ہے، یہ جان اس کی جان ہے جس کے اشتیاق میں زندگی بسر کی ہے، جس کی محبت میں حسین وہ 60 سال زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کے آخری حصے میں جب علی اصغر جیسی ہدیے کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کیا اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا مشکل ہے؟ سخاوت کی منازل ہیں، کرامت کی بھی منازل ہے عزیزان گرامی، جیسے یقین کی منازل ہے، جیسے رضا کی منازل ہیں، ہر انسان میں مرضی ممکن ہے، ہر انسان میں کسی حد تک خدا کی خوشنودی شامل حال ہوتی ہے، بعض امور میں ہماری زندگی میں بھی رضا پروردگار شامل ہوتی ہے، اور اگر کبھی ہم یہ جاننا چاہیں کسی عمل میں مرضی خدا شامل ہے یا نہیں ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، کیسے پہچان سکتے ہیں کہ فلاں عمل میں رضا خدا شامل ہے یا نہیں؟ معصوم نے اس کا بھی کرائیٹیریا دیا ہے، معیار دیا ہے اس کے لیے، فرمایا جب تمہارا نفس ذات پروردگار سے راضی ہو جائے اس وقت یقین کر لو خدا کی ذات بھی تمہارے ساتھ راضی ہو چکی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نفس کا اس ذات سے تعلق ہے، یہ نفس خوب پہچانتا ہے ذات پروردگار کی مرضی کو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہے، اس نے پروردگار کو پہچان لیا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے زندگی میں اتفاقی ہوتا ہے کہ ہم یہ جان لیتے ہیں اس وقت ذات پروردگار سے ہمارا نفس راضی ہے، لیکن ایک نفس مرضی الہی ہوتا ہے جس میں ذرہ برابر اپنی مرضی نہیں ہے، اس کو مرضی الہی کہا جاتا ہے، چاہے شب عاشور ہو یا روز عاشور ہو، یہ مرضی الہی ہے، اور مرضی الہی کا کمال دیکھیں عزیزان گرامی، جب انسان رضا پروردگار بن جاتا ہے تو پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے صحابہ چاہو تو میں آسمان کے پردے کھول سکتا ہوں، چاہو تو میں جنت کے مقامات تمہیں دکھا سکتا ہوں، اس لیے کہ مرضی پروردگار میری مرضی ہے، یہ پردے میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں، تکوین کی مرضی میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہے، قدرت الہی کی مرضی میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہے، جب چاہوں جو چاہوں انجام دے سکتا ہوں، لیکن میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس میں رضا پروردگار ہوں، جب انسان اس رضا سے گزر کر آمادہ ہو جاتا ہے قربانی دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے کبھی ابراہیم ہے کہ مرضی الہی جب شامل حال ہو گئی، جب جان لیا رضا پروردگار اس میں ہے، تو پھر اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے اسماعیل سے، دعائیں کر کے اس دنیا میں لیا ہے، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا پروردگار کی رضا اس میں ہے، اسماعیل کو اپنے ہاتھ میں لے کر چھری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، قربانگاہ میں جاتے ہیں، لیکن ابراہیم میرے سلام ہوں آپ پہ، اسماعیل نے کہا
بابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجئے، تاکہ نہ آپ مجھے دیکھ سکے نہ میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، میرے سلام ہو اے ابراہیم کے وارث، السلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، اے اسماعیل کے بیٹے ہمارے آپ پر سلام ہو۔ اگرچہ بیٹے کی لاش پہ آئے ہیں لیکن نہ بیٹے نے کہا ہے بابا اپنی آنکھوں کی پپٹی باندھ لے، نہ باپ نے کہا ہے بیٹے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، میرے چہرے کو نہ دیکھ۔ آزادارو یہاں پر ابراہیم ابراہیم کربلا ہے اور اسماعیل اسماعیل کربلا ہے۔ اس اسماعیل کے متعلق کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑی قربانی کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اب جب انسان اپنی جان سے بھی قربان ہونے، اپنی ہر شے سے قربان ہونے پہ تیار ہو جاتا ہے نا، تو اب اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جان لیا نہ جان میری ہے نہ مرضی میری ہے، یہ جان بھی اس کی ہے مرضی بھی اس کی ہے، وہ جب چاہے مجھ سے لے سکتا ہے۔ اب اطمینان کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ کبھی رات شب عاشور کو چلتے ہوئے اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ جس کو مقتل کہا جاتا ہے، اس گودال میں آ کر میرے مولا اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو پاک کرتے ہیں۔ اپنی مقتل کو خود تیار کرتے ہیں۔ حسین نفس سے مطمئنہ ہے، جب انسان اطمینان کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے تو اپنی مقتل کو خود تیار کرتا ہے، پھر کسی کے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے صبح عاشور ہوتی ہے، جنوں کی مخلوقات آتی ہے، آ کر کہتے ہیں مولا اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم آپ کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نفس مطمئنہ کی منزل پہ فائز ہونا چاہتا ہوں۔ جبرائیل میکائیل آتے ہیں، آ کر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ جنہوں نے بدر میں آ کے رسول خدا کے ساتھ مدد کی تھی، آج بھی وہی فرشتے حاضر ہیں حسین، اگر تو حکم کر دے کربلا کی سرزمین میں کچھ اس طرح سے جنگ لڑیں گے، دنیا والے جنگ کو بھول جائیں گے۔ لیکن آزادارو میرے مولا نے کہہ دیا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے جنوں کی مدد کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں اس امت پہ حجت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، میں حسین چاہتا ہوں انسانوں پہ اپنی حجت کو تمام کر دوں۔ ارے وہ حسین جو نہ فرشتوں سے مدد لیتے ہیں نہ جنوں سے مدد لیتے ہیں، یہ عصر عاشور جب پہنچی ہے تو کیا وجہ تھی؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہہ دیا حل من ناصر ید زرد، حل من مغید ید زرد، حل من داب يدب عن حرم رسول الله،
میں زہر عاشور سے دیکھ رہا ہوں عزادار, مجھے آپ کا ماحول عاشور کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے وہ دل جریح دار نظر نہیں آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا آج آپ نے عصر عاشور کے واقعے کو سنا نہیں ہے؟ کیا آپ مظلوم کی مظلومیت سے واقف نہیں ہے؟ اے شیعہ, کیا تیرے لیے کسی ذاکرے کی ضرورت ہے؟ کیا کسی ذاکر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ اے اللہ دارو, آج کے دن تو مومن کو آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کہنا چاہیے السلام علیکم یا باب اللہ. کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے مولا کی طرف رخ کر کے تنہا بھی ہو تو چیخ پکار کر کے مولا میرا آخری سلام ہو. عزاداروں, جب میرے مولا تنہا رہ گئے آج تک آپ نے کئی شہادتیں سنی ہے عزاداروں, لیکن ہر شہید کی شہادت ایک دفعہ ہوئی ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج اس کی شہادت عرض کروں گا جو کئی بار شہید ہوا. جو کبھی علی اکبر کے ساتھ شہید ہوئے, جو کبھی علی اصغر کے ساتھ شہید ہوئے, جو کبھی قاسم کے ساتھ شہید ہوئے, جو کبھی عباس کے ساتھ شہید ہوئے, جو کبھی ہور کے ساتھ شہید ہوئے, جو کبھی مسلم حسین جان کے ساتھ شہید ہوئے, میرے سلام ہو تجھ پہ اے کربلا کے مہمان, اے عصر عاشور کے مہمان, میرے تجھ پہ سلام ہو. اے گریا کرنے والوں, اپنی آنکھوں کو حاضر نہ رکھو, آئیے آئیے آج اس طرح گریا کریں جیسے یعقوب نے گریا کیا. آج عصر عاشور ہے میرے مولا, زخموں سے چور چور ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہیں. خیمے میں آ کر میرے مولا نے آخری وداع کرنا چاہی, آ کر آخری وداع کس انداز میں کی ہے. گھوڑے سے اترتے ہیں, اتر کر اپنی بہن زینب کے پاس آتے. عزاداروں, شب عاشور کو میرے مولا نے اصحاب سے کہا تھا, اصحاب اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں تو اچھے کپڑے پہن لو, اس لیے کہ ہم سب شہادت کی طرف رخصت ہو رہے ہیں, ہماری زندگی کی آخری ملاقات ہے, بہترین کپڑے پہن لو. لیکن جب اپنا آخری وقت آ گیا نا, تو اپنی بہن زینب کے پاس آ کر کہتے ہیں یا اختی یا زینب ایتی جی بساؤ بناتی, مجھے کوئی پھٹا پرانا لباس دے دو. بی بی نے پوچھ لیا, میرے بھیا یہ پھٹا پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا اے میری بہن, تو نہیں جانتی میرے دشمن کچھ اتنے خبیث ہیں, مجھے خطرہ ہے میرے لباس کو اتار لیں گے. عزاداروں, بی بی نے ایک لباس لا کر دیا, جو لباس حضرت کو چھوٹا تھا حضرت نے واپس کر دیا. پھر حضرت بیٹھ گئے ہیں, اپنے لباس کو پھاڑنا شروع کیا ہے, مختلف حصوں سے اپنے لباس کو پھاڑا. یہ شہادت کی آمادگی ہے, یہ سید الشہداء ہے, خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں. عزاداروں, جب اپنے لباس کو حضرت پھاڑ چکے ہیں نا, پھر اس کے بعد میرے مولا نے سب کو خدا حافظی کی ہے, ایک ایک کو خدا حافظی کی, کہا یا زینب یا ام کلثوم و یا رقیتو و یا سکینتو علیکن من السلام، اے میری بہنوں میرا آخری سلام ہو، اے میری بیٹیوں میرا آخری سلام ہو. عزادارو جب سلام کہہ چکی ہے نا تو اب ہر گھوڑے سوار گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا تھا، تو عرب کا رواج تھا عزیزو، کوئی ایک جوان آگے بڑھتا تھا، بڑھ کے رکاب میں ہاتھ ڈالتا تھا. اے عزادارو فقط چند جملے عرض کروں گا. یہ وہ موقع تھا ایک مرتبہ جب یہ گھوڑے سوار سوار ہونے لگا جس نے ہر ایک کی رکاب میں ہاتھ ڈالا تھا، جس نے ہر ایک کو سوار کیا تھا. ایک مرتبہ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا ہے، شمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا ہے، کہتے ہیں یا حبیب ابن مظاہر، یا مسلم ابن اوسجا، یا فرسان رہ جا، میرے جوانوں کہاں ہو؟ آؤ حسین سوار ہونا چاہ رہے ہیں، آؤ حسین ودا کرنا چاہ رہے ہیں، آؤ حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہ رہے ہیں. ابی ابی انت امی یا باب دلہ، ہمارے نوجوانوں کی جانیں قربان ہونا. اے عزاداروں، جب میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے غربت کا احساس کر رہے تھے، ایک بی بی آگے بڑھی، مقتل لکھتی ہے زینب آئی ہے، آ کر لگام میں ہاتھ رکھا، کہا بھیا آ جا، اے میرے شریک حسین آ جا، شریک تو حسین آ گئی. عزاداروں، حضرت کس طرح غیرت کا منبع حسین، مجسمہ غیرت حسین، زینب کے سوار کرنے پہ سوار ہونے والے حسین. ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہو کر خیمے سے نکلنا چاہ رہے ہیں. عزاداروں، یہ ودا کچھ عجیب ودا ہے نا، ایسی ودا کسی نے نہیں کی ہے، دنیا میں کسی نے ایسی ودا نہیں کی ہے. جب خیمے سے نکل رہے تھے، ایک کونے میں دیکھا ہے ایک ننی بچی ہے اپنے سر کو جھکا کے گریا کر رہی ہے. میرے مولا کی نگاہ پڑی اپنی ننی سکینہ پہ، میرے مولا پھر گھوڑے سے اترے، اے غریب تیرے لیے سوار ہونا مشکل تھا، تو پھر اتر گیا. اے اللہ دارو، میرے مولا گھوڑے سے اترتے ہیں، آ کر اپنی بیٹی کو گود میں لیا ہے. جانتے ہیں کیا کہا ہے میرے مولا نے؟ میرے مولا نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر کہا، سیتول بعدی یا سکینتو، اے میری بیٹی ابھی تھوڑیا گریا کرو، میرے بعد بڑا ہونا ملے گا. اے بیٹی، کبھی تماچے مارے جائیں گے، اے کبھی گل چیر لیے جائیں گے، اے کبھی اے گھوڑے سے اترنا، اے کبھی محمل سے گرنا. بیٹی ابھی تھوڑا گریا کرو، ابھی میں حسین موجود ہوں. عزاداروں، یہ کہہ کر پھر سے میرے مولا نے اپنی بیٹی کو خدا حافظ کیا. بیٹیوں کو خدا حافظ کرنا مشکل ہوا کرتا ہے عزاداروں. بیٹی سکینہ کو، سکینہ معمولی بیٹی نہیں تھی، اگرچہ حالات کم ملتے ہیں لیکن مقتل میں یہ ضرور ملتا ہے عزیزوں. وہ بیوی کہ جو علم لدنی رکھنے والی تھی، وہ بیوی کہ جس کے پاس پروردگار کا علم موجود ہے، وہ بیٹی سکینہ ہے. خدا حافظ کہہ کے پھر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، پھر خیمے سے نکلتے ہوئے. میں صرف اتنا کہتا ہوں عزاداروں، اے مولا میرے، جب خیمے سے نکل رہے تھے نا، ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھتے تھے، ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف، کربلا کی طرف نکلتے تھے. نہ معلوم کیوں یہ کہہ دیکھ رہے تھے، اس طرف سے زینب یہ کہہ رہی تھی، محلن 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 یا حسین محلن محلن یا عبداللہ ادھر آہستہ چلو گھوڑے کو آہستہ لے جاؤ میری جان نکل رہی ہے اے آزادارو میرے مولا آتے ہیں آ کر جنگ کرنا شروع کی علی کے بیٹے نے کچھ ایسی جنگ کی دنیا والوں نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے فرات پہ آتے ہیں ایک مرتبہ فرات کے قریب پہنچے گھوڑے سے کہا گھوڑا پانی پی لے اے زلجلا ایک مرتبہ فرات کے قریب گیا منہ کو جب پانی کے قریب لے گئے میرے مولا نے جملہ کہا اے زلجلا میرے بچے پیاسے ہیں گھوڑے نے رخ موڑ لیا کہا مولا میں تیری زبان کو سمجھتا ہوں تیری پیاس سے بھی واقف ہوں تیرے بچوں کی پیاس سے واقف ہوں اے آزاداروں میرے مولا جنگ کر رہے تھے اتنے میں عمر ساز نے کہہ دیا آزاداروں ایک جملہ کہا ہے یہ علی کا بیٹا ہے اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ جنگ کرتا رہے گا یہ سب کو فنار کرے گا ہر طرف سے حملہ کرو اے آزاداروں ہر شہید کے ساتھ ایک نے مقابلہ کیا یہ وہ شہید ہے جس کے ساتھ ہزاروں نے مقابلہ کیا اے آزاداروں مکتر یہ لکھتی ہے جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر ماری تلوار والوں نے تلوار کے مار کیے اے بس اتنا کہتا ہوں ایک دفعہ میرے مولا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے گھوڑے سے اتر رہے تھے لیکن زخموں سے چور چور حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ جو تیر لگے ہوئے تھے ایک مرتبہ مشرق کی طرف جاتے تھے لیکن بیٹھ نہیں سکتے تھے مغرب کی طرف جاتے تھے بیٹھ نہیں سکتے تھے اتنے میں میں نے دیکھا میرے مولا نے ایک مرتبہ کربلا کی مٹی کو جمع کیا ہے مٹی جمع کر کے تھوڑی ڈھیری بنائی ہے ڈھیری بنا کے اپنے سر کو جھکا دیا ایسا کو جھکانے کے بعد اس طرف سے ہم کہتے ہیں اللہم لعن قاتلت الحسین واصحاب الحسین میں شہادت نہیں بیان کروں گا میں کوئی جملہ نہیں کروں گا میں گستاخی نہیں کر سکتا اے آزاداروں بس اتنا کہتا ہوں جب کہتے ہیں قاتلت